الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهبا. صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى آپ سب کی اس مجلس عظام حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک ہمارے وجود میں زندگی کی رمق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے رستے پر ثبات قدم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہر ہر دن اور ہر ہر رات انہی کی راہ میں گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان گھرانوں میں پیدا کیا جو گھرانے اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، عشق، مودت اور ولایت کے ساتھ جیتے ہیں اور انہی کے ساتھ مرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، چونکہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور عطا ہے کہ ہمیں اس نے اس سلسلے میں پیدا کیا جو سلسلہ اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والا سلسلہ ہے. تو یہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک پر. اس انعام کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر پاتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عراقی مؤمن مدینہ پہنچا اور حاضری دی، ہاتھ چوما، بیٹھا، زیارت کی، گفتگو کی، رہنمائی لی. جب اٹھنے لگا تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا کبھی میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو؟ عراقی تھا، کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ، دل بڑا چاہتا ہے لیکن میں جتنا دور ہوں وہاں سے اگر کربلا جانا چاہوں تو راستے میں دشمنوں نے اہل البیت اور نواصب کی آبادیاں ہیں جو اہل البیت کے ماننے والوں کو مارتے ہیں، لہذا جان کے خوف کی وجہ سے میں جا نہیں پاتا. فرمایا پھر میرے جد حسین کو کس طرح سے یاد کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جب یہ کہا تو فرمایا یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، میرے جد کو بھولنا مت، جہاں پر بھی ہو میرے جد کو ضرور یاد کرنا، ہم اہل بیت کو ضرور یاد کرنا. زمین کے فاصلے اور زمانے کے فاصلے، وقت اور مسافت آڑے نہیں آنے چاہیے کہ ان کی وجہ سے تم ہم سے دور ہو جاؤ. تم جہاں پر ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جس سرزمین میں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اٹھنے لگا عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں میرے لیے دعا فرمائیے. کہا کیسی دعا؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میری مالی حالت بہت کمزور ہے اور بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، دعا کیجئے میرے دن پھر جائیں. صادق آل محمد مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو اور تم کہہ رہے ہو میں فقیر ہوں. عرض کیا یا ابن رسول اللہ، حقیقتاً میں فقیر ہوں، گھر میں بڑی مشکل سے میں گزارا کرتا ہوں. فرمایا ذرا غور کرو، اگر تمہیں ساری دنیا کی دولت دی جائے، ساری دولتیں تمہارے ہاتھ میں، اقتدار تمہارے ہاتھ میں، پیسہ تمہارے ہاتھ میں، نعمتیں تمہارے ہاتھ میں، اور تم سے کہا جائے کہ اہل البیت کی محبت اور ولایت کو چھوڑ دو، یہ ساری دنیا لے لو، تم کس کا انتخاب کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ساری دنیا بھی ملے تو میں آپ اور آپ کے آبا کو چھوڑ دوں؟ آپ کی محبت ہی میری ساری دنیا بھی ہے اور ساری آخرت بھی ہے. آپ کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، آپ کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا میں نے بھی کہا تھا کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو، جس کو ولایت آل محمد ملے وہ غریب نہیں ہوتا، جس کو ولایت آل محمد ملے وہ فقیر نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اس نعمت کی قدر پہچانو، اس کی قدر کرو. اس لیے میں یہ عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو جس نعمت سے نوازا، یہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جس کو جس کا اعلان اللہ نے غدیر خم میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کہہ کر. یعنی اگر دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں اور علی و آل علی کی ولایت کی نعمت نہ آئے تو اللہ کی نعمتیں تمام نہیں آئیں، لیکن اگر یہ نعمت آ جائے باقی ساری چیزیں چھنڈی جائیں تو نعمتیں تمام بھی ہیں اور کمال پر بھی ہیں، ضربا دیجیے بر محمد والے محمد. ذرا غور کیجیے گا اس روایت پر, رسول کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مثل اہل بیتی, میرے اہل البیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے. کمثل سفینت نوح, کشتی نوح کی طرح سے ہے. من رکبہا, جس نے اس میں سواری کر لی نجا, نجات پائی. ومن, اور جو تخلف عنہا, جس نے اس سے تخلف کیا, جس نے اس سے منہ موڑا. غرقہ, وہ غرق ہوا. وہوا, اور اس کے بعد ناپید ہو گیا, گمنام ہو گیا اور ختم ہو گیا. سفینہ نوح سے کیوں تشبیہ دی اللہ کے رسول نے اپنی اہل البیت کی؟ آپ اگر حضرت نوح کی زندگی کو دیکھیں تو خود بخود بات سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ نوح کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کی نجات یقینی ہے, چاہے طوفان کوئی بھی ہو. اور اگر کشتی پر سوار نہیں ہوتے تو کوہ جودی ہی کیوں نہ ہو, آپ کو نجات نہیں مل سکتی. آپ ہمالیہ کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں لیکن آپ نجات پا نہیں سکتے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نجات تب تک نہیں دے سکتی جب تک آپ اہل البیت کے سفینے میں داخل نہ ہو جائیں. ذرا غور کیجیے گا, چند نقطے عرض کر دوں. آپ ذرا غور کریں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جانور اور حیوان چڑھے, نجات پا گئے. حیوان چڑھے, نجات پا گئے, لیکن جو انسان نہیں چڑھا غرق ہو گیا. حیوان کی نجات کا دار و مدار بھی کشتی نوح پر سواری ہے. اگر نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ انبیاء کی بیویاں باعظمت ہوتی ہیں, صاحب قیمت ہوتی ہیں, قابل قدر ہوتی ہیں, لیکن کب؟ جب نبی کی اطاعت کریں, اتباع کریں. لہذا جب حضرت نوح جیسے نبی کی بیوی بھی اگر کشتی نوح پر نہیں چڑھتی تو اس تخلف اور انکار اور نبی کے حکم کی اتباع سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بھی غرق ہو جاتی ہے. نبی کی بیوی کی بھی نجات کا ذریعہ کشتی پر چڑھنا اور نبی کی اتباع کرنا ہے. نبی کا بیٹا بھی اگر کشتی پر نہیں چڑھتا تو اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہے, اگرچہ نبی کے صلب سے ہے, لیکن اس صلب سے ہونے کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ انہ لیس من اہلک, وہ تمہارا اہل اور تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے. اتباع سلمان محمدی کو اہل البیت کا حصہ بنا دیتا ہے اور عدم اتباع فرزند نوح کو اہلیت سے خارج کر دیتا ہے. اتباع محمد و آل محمد, ولایت علی کی اتباع, نبی کے حکم کو ماننا. لہذا آپ دیکھیے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں, جو میرا اتباع کرے وہی بچے گا اور جو اتباع نہ کرے وہ غرق ہوگا, تو اس کے بعد جو آپ کے متبعین تھے, جو آپ کے اطاعت کرنے والے تھے, وہ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے. ایک بھوڑی آئی, کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں بھی آئی ہوں آپ کے ہاتھ بیعت کرنے اور نجات پانے, میں کیا کروں؟ کہا کہ ابھی کشتی بنانے میں ٹائم ہے, تم چلی جاؤ, جب کشتی بن جائے تو میں تمہیں بلوا لوں گا. کہا اچھا, گھر سے نکل گئی.
اس یقین کے ساتھ گئی کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو نبی مجھے بلائیں گے اور میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ نبی کے اپنے گھر میں بیوی تیار نہیں تھی، اپنا بیٹا تیار نہیں تھا، لیکن باہر کے لوگ تیار تھے۔ ایک عرصہ لگا، کشتی تیار ہوئی اور نبی نے حکم دیا، جانور بھی سوار کر دیے، ہر ہر جانور کی ایک ایک جوڑی، اور اسی طرح سے جو اتباع کرنے والے، اس رستے پر چلنے والے لوگ موجود تھے ان کو بھی سوار کیا، اور اس کے بعد طوفان نے نکلنا شروع کر دیا، طوفان کا آغاز ہو گیا۔ کشتی پانی کے اوپر اور طوفان نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک عرصے کے بعد پانی کم ہوا اور کشتی واپس خشکی پر بیٹھ گئی، زمین خشک ہوئی، ان بچے ہوئے لوگوں نے نئے سرے سے اپنی آبادیاں ترتیب دینی شروع کر دی۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غضب کا عمل ختم ہوا۔ ایک دن جا رہے تھے، سامنے دیکھا وہ بھوڑی اپنی جھونپڑی کے باہر اپنی بکری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور چارہ ڈال رہی ہے۔ قریب آئے، پریشان ہوئے کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو لے کے جاؤں گا، لیکن میرے ذہن سے یہ چیز نکل ہی گئی اور میں نے بھوڑی کو فراموش کر دیا۔ یہ سوچتے ہوئے نبی خدا آئے اس خاتون کے پاس، جیسے ہی آئے اس خاتون نے اٹھا کر سر دیکھا اور کہا، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ جیسے ہی کہا کیا کشتی تیار ہوئی ہے تو حضرت نوح کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، آپ نے جب سے کہا ہے کہ میں آپ کو اڑاؤں گا تو میں تو آ کے اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے حکم کے انتظار میں۔ اتنا بڑا طوفان آیا، نبی کے اپنے گھر کی بیوی اور بیٹا غرق ہوئے، لیکن یہ خاتون جس کا ایمان تھا اپنے نبی کے حکم پر، اس کی جھونپڑی بھی سلامت تھی اور وہ بھی سلامت تھی، اور اتنے بڑے طوفان سے وہ ایسے محفوظ تھی کہ گویا اس کے ارد گرد کوئی حرکت ہوئی ہی نہ ہو۔ آپ غور کیجیے گا، دیکھیے گا، جو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں دی گئی۔ کشتی نوح یعنی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اولاد، آپ کی آل۔ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قل ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت علی کی محبت ہے، اسی طرح جس طرح سے علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور نبی کی محبت ہے، یہ محبتیں طول میں ہیں ایک دوسرے کے، عرض میں، مقابلے میں نہیں آئے۔ اگر آپ نے اس سے محبت کی تو خود بخود اس کے اوپر والے سے آپ محبت کریں گے، سلسلہ چونکہ ایک سلسلہ ہے، اس لیے نچلی سیڑھی سے محبت کریں گے تو اوپر کی سیڑھی تک آپ پہنچیں گے، لیکن اگر عرض میں ہو تو پھر راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے کہا تو کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت کسی کو کہتے ہیں؟ محبت آیا تعریف کو کہتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں مرسوم ہے، یا تعریف سے ہٹ کر آگے بھی کوئی اور بات ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، محبت قلبی کیفیت کا نام ہے، قلبی کیفیت، جو چیز پیاری لگے اس سے انسان اٹیچ ہو جاتا ہے، محبت کا یہ ایک درجہ ہے۔ آپ کو کرسی اچھی لگی، آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو حتی ایک لاٹھی اچھی لگی، آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو تسبیح اچھی لگی آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایک انگوٹھی اچھی لگی آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ بے چین رہتے ہیں اس چیز کے لیے، یہ محبت کا ایک درجہ ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز میں حسن دیکھے وہ اس کو اچھی لگے، جس چیز میں کمال دیکھے وہ اس کو اچھی لگے، جس چیز کا جمال نظر آئے وہ اس چیز اس کو اچھی لگے۔ کائنات میں اگر خوبیوں کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، انسانی اعلی اقدار کے حوالے سے، ویلیوز کے حوالے سے، انسانی ملکوتی صفات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تمام کائنات میں ممتاز ہوتے ہیں، تمام کائنات میں، اور ان سے محبت فطری ہے۔ اگر نبی کریم قریش کو دعوت توحید نہ دیتے تو اپنے خلق اور اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ آلریڈی تمام عرب قبائل میں محبوب تھے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نبی کریم نے 41 سال کی عمر میں اپنی دعوت کا آغاز نہ کیا ہوتا تو وہی مشرکین مکہ آپ کے قدموں کی خاک کو متبرک سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی مقدس شخصیت جن کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے مشرکین نہیں تھکتے تھے، وہی مقدس ہستی جن کی امانت کی گواہی دیتے ہوئے مشرکین تھکتے نہیں تھے، وہی مقدس ترین ہستی جن کی اعلیٰ انسانی صفات کی گواہی دیتے ہوئے قسم کھانے کے لیے بھی مشرکین مکہ تیار ہوتے تھے، وہی مشرکین مکہ تلواریں لے کر آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ دعوت سے پہلے یہ انسانی فطری محبت کا مرحلہ تھا۔ کوئی بھی انسان کسی جمال، حسن، خوبصورتی، کمال اور اچھائی کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو فرق نہیں پڑتا، دہری ہو فرق نہیں پڑتا، مشرق ہو فرق نہیں پڑتا، موحد ہو فرق نہیں پڑتا۔ من حیث انسان، اس انسان کے اندر جو حس اللہ نے رکھی ہے، جو اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس صلاحیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر کامل چیز سے محبت کرے۔ کمال نسبی چیز ہے، ایک پھول اپنی نسبت سے کامل ہے، اسی طرح سے ایک کانٹا بھی اپنی نسبت سے کامل ہے، ایک پھل جب پک جائے تو اپنی نسبت سے وہ کامل ہے، اسی طرح سے ایک جوان، خوبصورت، وجیہ، اچھی باڈی کا حامل جب 25-26 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اپنے ظاہری قد و قامت کے لحاظ سے کامل ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنی خصوصیات اور انسانی اقدار کے حوالے سے جب اس کے اندر انسانی صفات اپنے اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جائیں تو اس انسان کو بھی نسبی طور پر کامل انسان کہا جاتا ہے۔ انبیاء کمال انسانی کی معراج پر ہوتے ہیں اور نبی کریم ان تمام کامل ترین انسانوں کے امام ہیں، اور انسان کے سامنے اس لیے نبی کریم کو کامل ترین نمونے کے طور پر رکھا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اس مرحلے پر اور اس مرتبے پر فائز ہیں کہ اس سے آگے کوئی اور مقام ہے ہی نہیں، یعنی من حیث یعنی من حیث انسان، ایک انسان اگر ترقی کرنا چاہے، انسانی روحی صفات اور کمالات کو حاصل کرنا چاہے تو ان مقامات کی معراج کیا ہے؟ نبی کریم کی ذات، نبی کریم کی ذات، اور ان کے بعد علی کی ذات، فاطمۃ الزہرا کی ذات، ان کے بعد امام حسن کی ذات، ان کے بعد حسین ابن علی کی ذات۔ یعنی آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اپنے درجے کے اعتبار سے باقی سارے ائمہ نبی کے برابر ہیں، نہیں، درجہ ہے، نبی اعلیٰ ترین مقام پر ہے، ان کے بعد علی ہے، ان کے بعد فاطمہ ہے، ان کے بعد حسن و حسین ہے، ان کے بعد باقی ائمہ اسی ترتیب سے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے اس کمال تک پہنچنا ہے تو ہم نے اپنے سے برتر کا دامن تھامنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو انسان من حیث انسان جب کمال کی طرف سفر کرتا ہے تو پھر جس چیز کو وہ کامل سمجھتا ہے اسی چیز کو پکڑتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی معرفت اور اس کے شعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کس انداز میں کامل سمجھتا ہے۔ ایک شخص کی نگاہ میں سونا کمال ہے، وہ سونے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کی نگاہ میں کرپشن کمال ہے، بڑا پھولتا ہے، پھلتا ہے، سینہ تانتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا فراڈ کیا اور اتنی بڑی دھوکے بازی کی، وہ اس کے لیے کمال ہے۔ ایک شخص کہیں پر صدقات تقسیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر کام ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے یہ کمال حاصل کیا ہے۔ ہر شخص کے کمال کی منزل کا تعین اس کے شعور اور اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کمال کی تلاش میں ہے۔ کمال کے مقابلے میں زوال ہے، جہاں پر زوال ہے وہاں پر انسان اس طرف نہیں جاتا، لیکن بعض اوقات کمال کو زوال سمجھتا ہے اور بعض اوقات زوال کو کمال سمجھتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ شعور نہ ہونے کی وجہ سے، عقل کے عدم استعمال کی وجہ سے، بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے، فاقد بصیرت ہونے کی وجہ سے۔ جب انسان صحیح راہبر کو نہیں پہچانتا تو غلط راہبر کو صحیح سمجھ کر اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ اسی عدم معرفت کی دلیل ہے۔ جب انسان اصل منزل کو فراموش کرتا ہے تو غلط چیز کو اپنی منزل سمجھ کر غلط چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ آیا انسانی شعور کے ہونے اور نہ ہونے کے لیے ایک معیار اور کسوٹی نہیں آئے کہ ہم ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے بھی آئے اور اس کے باوجود ہم اس تما سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، لالچ سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، جھوٹ سے دور اپنے آپ کو رکھ نہیں پاتے، دھوکے بازی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس شخص کی جس نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ زندگی کیسی ہے اور وہاں پر اس کو کن کن مراحل کا سامنا ہے؟ جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس دن ہماری ادھر کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو کیوں رخ تبدیل نہیں ہوتا؟ معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو بخاری شریف میں روایت ہے کہ خلیفہ اول زندگی کے آخری اوقات میں روتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ کاش میں نے 3 خطائیں نہ کی ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ریئلائز کرنا، جب زندگی اور خواہشات کا غلبہ ہو تو انسان حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھتا ہے، لیکن جب موت قریب آئے تو آہستہ آہستہ انسان اس حقیقت کو ریئلائز کرتا ہے، پھر اس کی پشیمانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے انسان کو چھوٹ دیتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ موت اس کے قریب آئے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ بھئی تم توبہ کرو، واپس آؤ، جہاں تک تم پہنچے ہو وہاں پر اگر رک جاؤ ایک دفعہ اور پلٹ آؤ تو میں قبول کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں فرعون کی مثال دی جاتی ہے۔ فرعون جیسا ایسا بادشاہ جو انا ربکم الاعلا کا نعرہ بلند کر کے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب تسلیم کروانے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اللہ اتنے بڑے شرک کو بھی برداشت کر کے کہتا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ، جبکہ شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان کو، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرعون اسی بڑے ظلم کا مرتکب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش کیا تھی، حکم کیا تھا کہ اگر یہ اب بھی لوٹ آئے تو بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں لوٹتا؟ اس لیے کہ معرفت سے آ رہی ہے، بصیرت سے آ رہی ہے، جس چیز کو اس نے کمال سمجھا ہوا ہے وہی اس کے زوال کا باعث ہے، اور جس چیز کو زوال سمجھا ہوا ہے، یعنی ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھنا، جس کو اس نے زوال سمجھا ہے وہی کمال ہے۔ چونکہ علم نہیں آئے، چونکہ بصیرت نہیں آئے، چونکہ عقل سے استفادہ نہیں کیا، اس لیے اس راہ پہ چل پڑا جو راہ اس کو کمال کی جگہ زوال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اگر کل کسی سیاستدان سے کہیں کہ تم جھوٹے ہو، تو وہ فوراً آپ سے لڑ پڑے گا، نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اگر جھوٹ اچھی چیز ہوتی تو وہ کہتا کہ ہاں میں صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہوں۔ جھوٹ بری چیز ہے، زوال ہے، اور باعث زوال ہے، اس لیے پسند نہیں کرتا، لیکن در عین حال عملی طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ظالم وڈیرے سے آپ اگر کہیں کہ تم ظالم ہو، اس کو غصہ آ جاتا ہے، کہتا نہیں میں ظالم نہیں ہوں، جبکہ عملی طور پر وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی ظلم کو اس نے اپنی طاقت کے اظہار کا ذریعہ اور اپنے کمال کی علامت سمجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل کے ساتھ اختیار دے کر اللہ نے رستہ بتا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب عقل استعمال کرو اور رستے کا انتخاب کرو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح عقل کے استعمال کے ذریعے سے اپنی نجات کا ذریعہ بننے والی تشریح ہے، لیکن وہاں پر عقل کا استعمال ضروری ہے، بصیرت کا استعمال ضروری ہے۔ اب وہ جو بصیرت کا استعمال ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ وہ نہیں کریں گے جو آپ کا اپنا جی چاہتا ہے، آپ وہ کریں گے جو ان کا جی چاہتا ہے، اور ان کا جو جی چاہتا ہے وہ ان کا دل نہیں چاہتا، وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جب آپ کشتی دیکھتے ہیں، اسی موضوع کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، آپ سے اگر کہا جائے کہ اہل البیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو جہاز کے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں یا اپنا ڈسپلن لے کر جہاز میں جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ جہاز کے ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں، یا اپنی ایس او پی لے کر جہاز میں جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں؟ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب اپنی لگام کشتی کے ناخدا کے حوالے کرنا ہے، نہیں ہے کہ کشتی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے کشتی کا رخ موڑنا شروع کر دیں۔ کشتی کا رخ معین ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ بھی معین ہے، چلانے والے بھی معین ہیں، اور وہ معصوم ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ارادوں سے دستبردار ہوں، اپنی خواہشات سے دستبردار ہوں، اس کشتی پر بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کریں، نہ کشتی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، بعض اوقات ہم محبت اہل البیت کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محبت اگر دل میں ہمدردی کا نام ہے تو یہ محبت نہیں آئے۔ محبت، جیسے ابھی میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر شرط کیا ہے اس کی؟ محبت شرط نہیں ہے، اتباع شرط ہے. اتباع یعنی جیسے کہا گیا ویسے کرو. اس لیے آج بھی تمام مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن دین اہل بیت سے لینے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ محبت کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، بالکل بھی کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر اہل بیت کو تالی تلو قرآن اور قرآن ثانی قرار دے کر ثقل اکبر اور ثقل اصغر کے طور پر قرآن اور اہل بیت کو امت کے حوالے کیا ہے تو قرآن جس طرح سے صرف قرأت اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت بھی صرف ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کس لیے ہے؟ قرآن اس لیے ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن نے جو سانچہ بنایا ہوا ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لو. اہل بیت کس لیے ہیں؟ قرآن کو پڑھو، اہل بیت کو دیکھو کہ قرآن پر اہل بیت نے کیسے عمل کیا ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے عمل کرو. چونکہ زندہ دین اہل بیت ہے لہذا اس دین پر عمل کرنے کے لیے اس زندہ دین کا دامن تھام لو اور ان کو نمونے عمل کے طور پر قبول کر لو. اب اہل بیت کہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں نہیں یہ سیاست ہے، میرا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش ہے. اگر کہا جائے کہ کربلا کا پورے کا پورا واقعہ حق اور باطل کا وہ مارکہ ہے جو اسلام کی نگاہ سے مکمل سیاست ہے، تو آپ اگر اس کے جواب میں کہیں کہ ہم عزاداری میں سیاست کو داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ عزاداری یزید کو پسند ہو سکتی ہے، امام حسین کو پسند نہیں ہے. امام حسین کی جو عزاداری ہے وہ آپ کو شعور دے کر، شعور عقل دے کر، ادراک کی قوت دے کر، فہم کی قوت دے کر یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ہے، یزید کی راہ کو پہچاننے کے لیے ہے، یزیدیت کی راہ پر چلنے والوں کے مقابلے میں اپنی قلیل تعداد کے باوجود کھڑا ہونے کے لیے ایک زینہ ہے جس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں. عزاداری سید الشہداء ہزاروں پہلو رکھتا ہے اپنے سینے میں اور مقصد ایک ہی ہے کہ امت کو گمراہی سے نکال کر حق تک اور درست ہدف تک پہنچانا. اور ہمیشہ ہمدردی کرنے والے مل جاتے ہیں لیکن حق پر چلنے والے نہیں ملتے. امام حسین علیہ السلام کی اپنی زندگی میں دیکھیے، جب آپ نے کربلا کا سفر شروع کیا رستے میں ایک جگہ کسی باغ کے سامنے سے گزر ہوا، نبی کریم کے قرآن صحابی مل گئے، سلام کلام ہوا، کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. کہا یمن رسول اللہ، جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلو لیکن میرے یہ باغات، درخت، جانور ان کا کیا ہوگا؟ اب اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو درخت خشک ہو جائیں گے، فصلیں خشک ہو جائیں گی، جانور مر جائیں گے، میں ان کو اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو کہا ٹھیک، تمہاری قسمت. آگے بڑھنے لگے تو روکا، کہا کہ یمن رسول اللہ، میرے باغ میں کنواں ہے، اس کنویں کا پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے، کچھ ایسا کیجیے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے. آپ اندر تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن کنویں کے پانی میں پھینکا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اس شخص کی معرفت بھی دیکھیں، شناخت بھی دیکھیں اور عمل بھی دیکھیں. اس کو اللہ کی بندگی میں سے صرف اتنا ہی چاہیے تھا جتنا حسین ابن علی کے لعاب سے ممکن تھا، اس سے زیادہ نہیں چاہیے تھا اسے. لہذا دعوت نجات کے باوجود اور رستہ کھلا ہونے کے باوجود وہ ان ہستیوں سے اس ہستی سے اتنا ہی فیض پا سکا جتنا اس کے معرفت کا لیول تھا، اس سے زیادہ نہیں.
لیکن جس کی معرفت کا لیول حر تک پہنچ گیا تھا، وہ ساری زندگی لشکر یزید میں ہونے کے باوجود آخری رات آ کر اپنی قسمت کا صفحہ یوں الٹ دیتا ہے کہ اب حر بنتا ہے. اور حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ واقعی تم حر ہو، تمہاری ماں نے درست طور پر تمہارا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے. صلوات علیہ محمد وآلہ.
تو اس کشتی نجات پر سوار ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ کشتی کی شناخت ہے، کہیں غلط کشتی پر نہ بیٹھ جانا، غلط لوگوں کو اہل نجات نہ سمجھ لینا.
اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کشتی کی اتباع ہے، پانی کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی کے فضائل بیان کرنا نہیں آئے. آپ اگر کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور صبح سے شام تک کہیں کہ یہ کشتی بڑی خوبصورت ہے، بڑے کمال کی ہے، پانی میں نہیں ڈوبتی، اتنی مضبوط ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے، صبح سے شام تک یہ کہتے رہیں اور کشتی پہ سوار نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا طوفان بھی آپ کو غرق کر دے گا، آپ کی تعریف کسی کام نہیں آئے گی. اس لیے فضائل کافی نہیں ہے، فضائل آپ کے اندر موجود محبت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو کشتی سے جوڑنا اہم ہے، کشتی کا سوار بنانا اہم ہے. ورنہ آج دنیا میں کوئی ہے جو اہل البیت سے محبت کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگانا نہ چاہے؟
کوئی مسلمان دنیا بھر میں کہیں پر بھی دیکھ لے،
ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اہل البیت کی محبت کا ٹائٹل لے کر چلنے کو ناپسند کرے. لیکن کیا یہ ٹائٹل کافی ہے؟ اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو کوئی دوسرے مسلک کا فرد ایسا نہیں ہے جو اہل البیت کی عظمت کا قائل نہ ہو اور ان سے محبت کا دعوے دار نہ ہو. آپ میں اور انہیں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اہل البیت باعث نجات ہیں بشرطے کہ آپ ان کی معرفت کا حق ادا کر سکیں، اور معرفت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب آپ ان کی اتباع کر سکیں، اور اتباع تب ممکن ہے جب آپ ان کی زندگی کے بنیادی مقصد کو سمجھ سکیں، بنیادی مقصد کو سمجھ سکیں. اہل البیت کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام، زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، زمین میں موجود تمام نعمتیں اللہ کی، بندے اللہ کے، نظام شیطان کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی غیرت گوارا کرے؟ یہ شرک عظیم یہی آئے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے. اس لیے وہ نظام جو آل علی کا نہ ہو، وہ نظام جو محمد مصطفیٰ کا نہ ہو، وہ نظام شرکیہ نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، مشرکانہ نظام چونکہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بڑی عجیب ہے. وہ بہت معروف شاعر تھا، فارسی میں اس نے بڑا کلام کہا ہے، میں نے کوئی 40 سال پہلے شاید اس کا ایک کلام پڑھا تھا، عجب صبری خدا دارد اگر من جائے عبودم. یہ ہمارا اللہ بہت صابر ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا. اور اس نے پر پوری ایک داستان لکھی کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ظلم کی ساری بساط مٹا دیتا، سارے ظالموں کو جہنم میں پھینک دیتا، مظلوموں کو لاتا، یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا. اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا نظام کیسا ہے. اللہ کا نظام جبر پر مبنی نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام دھوس دھاندلی اور زور و طاقت پر مبنی نظام نہیں ہے. اللہ کے نظام کا تعلق شعور انسانی سے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے شعور کی طاقت کی بنیاد پر، عقل کی طاقت کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ جہالت اور نادانی کے رستوں سے اوپر نکلے اور دانائی اور معرفت خدا کے ساتھ آگے بڑھے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے نجات قریب تر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں پہلے انسان یا پہلے نبی اور 124,000 نبی یعنی آخری نبی کے درمیان جو مخلوقات آئی ہیں، جو انسان آئے ہیں، ان میں ہر دور میں اگلا انسان پچھلے انسان کی نسبت زیادہ باکمال تھا. اور آج کا انسان نبی کریم کے دور کے انسان کی نسبت زیادہ باصلاحیت ہے. آپ دیکھیں تدریجی طور پر یہ تاریخ کا سفر ارتقا کی طرف جا رہا ہے، تنزل کی طرف نہیں، تنزل کی طرف نہیں. آپ ذرا غور کریں انسانی حوالے سے، اس وقت میں دینی حوالے سے بات نہیں کر رہا، انسانی حوالے سے ذرا سوچیں، انسانی شعور اور فکر کی سطح دیکھیں اور قبائلی عصبیت کے اثرات دیکھیں. اگر 1400 پہلے نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ سے حملہ ہوتا ہے اور پورا شہر خاموش رہتا ہے تو اس کے پیچھے جہالت کے ساتھ عصبیت کار فرما ہے، شعور کم اور عصبیت غالب. اگر نبی کریم کی اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبی کاغذ مانگتے ہیں اور ان کے اپنے دست پروردہ لوگ جس بھی ہیلے اور بہانے سے کاغذ دینے سے انکار کر کے کہتے ہیں ان الرجل لیہجر، تو یہ اس عصبیت کے ساتھ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے نبی کے مقابلے میں. لیکن آج کوئی سوچ سکتا ہے؟ آج اگر آپ کے معاشرے کے کسی لیڈر کے گھر پر حملہ ہو تو ان کی حمایت کے لیے کتنے لوگ نکل آتے ہیں؟ تو اس زمانے میں کیوں نہیں نکلے؟ شعور کی کمی، عصبیت کا غلبہ، جان کا خوف، کیونکہ شعور انسان کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے. شعور نہ ہو تو انسان اپنے اس خوف کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. بصیرت ہو تو اس کو ہر چیز کو تول کر آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے. بصیرت نہ ہو تو پھر وقتی چیزوں کو، دیر پا چیزوں پر ہمیشہ فوقیت دیتا ہے. اگر آپ کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنا ہو اور یہ ڈسٹنس 5,000 کا ہو تو آپ 100 چل کے تھکتے نہیں آئیں، چونکہ آپ نے ہدف اس مقام کو سر کرنا اور مقام تک چڑھنا اپنی زندگی کا ہدف بنا لیا ہے. لیکن جب آپ کا شعور کا لیول نیچے ہو تو آپ 100 چلنے ہی کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں گے، پھر وہ چوٹی پر چڑھنا آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. انسان کی بصیرت انسان کو دیر پا اہداف کے لیے تیار کرتی ہے، اس کی عقل اس کو بڑے مقاصد کے لیے تیار کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام جن کی یاد اور جن کی محبت میں ہماری مجلسیں سجتی ہیں، امام حسین کو اپنی جان عزیز تھی یا نہیں؟ اپنے اہل بیت عزیز تھے یا نہیں؟ اپنے بچے عزیز تھے یا نہیں؟ اپنی مخدرات عزیز تھی یا نہیں؟ کم از کم ہم سے بہت زیادہ تھی. آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پر ظلم ہو تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس رد عمل کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا عاطفہ، آپ کی محبت، آپ کے اندر جو محبت ہے. محبت ہر شخص کے اندر ہے لیکن کتنی ہے؟ جتنا وہ انسان انسانی صفات میں جس مقام پر ہے محبت بھی اسی مقام پر ہے. ہر شخص اپنے اس مقام کے مطابق محبت کرے گا اور نفرت
لیکن جب حسین ابن علی محبت کریں گے تو حسین کی محبت اس مقام پر ہے جس مقام پر حسین ہے. لہذا جب حسین ابن علی کی نگاہ کے سامنے کوئی ظلم ہو تو حسین ابن علی کا جو رد عمل ہے میرے رد عمل سے بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے, ان کی محبت بھی بہت زیادہ ہے, قابل قیاس نہیں ہے. میری محبت, آپ کی محبت اور حسین ابن علی کی محبت قابل قیاس نہیں ہے. جب قابل قیاس نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین جو کائنات کی روح ہے, حسین جو پوری کائنات کا حاصل ہے, وہ حسین میدان کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر شعوری طور پر آتے ہیں اور شعوری طور پر آ کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک ایک فرد کی قربانی باری باری دیتے ہیں اور ہر قربانی کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی تمازت, تازگی, نورانیت اور جذبے میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, چہرے کی سرخی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نگاہ میں ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت حسین ہی نہیں بلکہ حسین کے تمام آل کی قیمت سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ ہے. اس لیے حسین جب اس اعلیٰ ترین ہدف اور مقصد کو دیکھتے ہیں تو اپنی جان قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان. وہ ہدف اتنا اونچا ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لانے والے مشرکوں کا قلع قمع کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے میدان ہموار کرنا. حسین کا بنیادی مقصد یہ ہے. یزید کیا ہے؟ فرعونی نظام کا امانت دار اور وارث, اور حسین انبیاء کے وارث. جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ, حضرت آدم صفی اللہ کے وارث حسین, نوح نبی اللہ کے وارث حسین, ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین, موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین, نوح نبی اللہ کے وارث حسین, محمد رسول اللہ کے وارث حسین, علی ولی اللہ کے وارث حسین. یہ جو وراثت ہے ادھر کی وراثت کے مقابلے میں ہے, اس لیے اس وراثت کے جتنے بھی امین ہیں, جتنے بھی پاسبان ہیں, جتنے بھی محافظ ہیں, ان کی نگاہ میں ان کی جانوں کی قیمت کم ہے اور اس وراثت کی قیمت زیادہ ہے جس کے لیے قربانی دینا ان کی زندگی کا ہدف ہے. اول ہے اسی لیے حسین ابن علی کی زندگی کا مقصد اتنا اونچا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام. اس پر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے توفیق دی اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے گفتگو ہوگی. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہمارے اپنے زندگی کے روٹین سے ہٹ کر مقصد حسین سے جب تک ہم آہنگ نہیں ہوتے ہمارا رخ کربلا بن نہیں سکتا. چہرے کربلا کی طرف کرنا کافی نہیں ہے, روح کربلا سے جڑی ہونی چاہیے. امام حسین کی بارگاہ میں صرف سلام محبت کرنا کافی نہیں ہے. ویسے بھی ہم جب امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس ہدف سے زیادہ اپنی زندگی کے مسائل لے کر جاتے ہیں, جبکہ وہاں سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل لے کر آنا چاہیے. وہ بارگاہ انسانی مشکلات, انسانی معاشروں کی مشکلات کے حل عطا کرنے کی بارگاہ ہے, وہ شعور کی بارگاہ ہے. انسان وہاں پر جائے شعور حاصل کرے, وہ زندگی کی بارگاہ ہے. وہاں پر زندگی تقسیم ہوتی ہے. زندگی تن کی حیات کا نام نہیں ہے, زندگی روح کی حیات کا نام ہے، عقل کی حیات کا نام ہے، بصیرت کے زندہ ہونے کو زندگی کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم کربلا سے اور کربلا والوں سے حیات کا یہ رخ سیکھ سکیں اور اسی کو اپنی زندگی کا ہدف بنا سکیں. صلوات بھیجیے محمد والے. کربلا کبھی پرانی نہیں ہوتی. کربلا عجیب ہے، واقعی بہت عجیب ہے. آپ میں سے ہر ایک کے گھر کسی نے کسی عزیز، بزرگ اور محبت کرنے والی ہستی کی کبھی وفات ہوئی ہوگی اور آپ سے وہ بچھڑے ہوں گے. وقتی طور پر دو آنسو سب بہا لیتے ہیں. ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ، سال دو سال گزرنے کے بعد صرف چند خوش یادیں اور چند خوش باتیں رہ جاتی ہیں. اس کے بعد چاہے آپ 10 دفعہ ان کا تذکرہ کریں، تذکروں میں آپ کو مزہ تو آتا ہے، اچھا تو لگتا ہے، لیکن آپ کی روح کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ حسین کیسا حسین ہے؟ 14 برس، 1400 برس گزر گئے. 1400 برس گزرنے کے باوجود اب بھی جب ہم حسین کو یاد کرتے ہیں تو دل ایسے تڑپتا ہے کہ گویا ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہو. یہ کیسے حسین ہیں؟ یہ کیسی شخصیت ہیں جن کے 40 کے موقع پر صرف مسلمان نہیں، ہر وہ شخص جس کو حسین کی تھوڑی سی معرفت حاصل ہو جائے وہ بھاگتا ہے اس دروازے کی طرف. یہ کیسا حسین ہے؟ یہ کیسا جذبہ ہے؟ یہ کیسی کشش ہے؟ حسین کی کشش کے مقابلے میں کوئی کشش کارگر نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین دیہاتوں میں انڈے جمع کر کے وہ بیچتی ہیں، سبزیاں جمع کر کے وہ بیچتی ہیں اور پیسہ جمع کرتی ہیں. کیوں پوچھو کہ بی بی یہ کام کر کیوں کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں پیسے جمع کر کے کربلا جانا چاہتی ہوں اپنے حسین کے پاس. وہ محبت ہے نا، اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹو اور کسی طرح سے حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یہ ہے ایمان، یہ ہے حسین کا عشق، جو انسان کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے پر اور حسین کی بارگاہ میں پہنچنے پر مجبور کرتا ہے. اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں. آپ نے 40 کے مشی کے دوران دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ایسی بوڑھی خواتین، 70 سال 75 سال کی بوڑھی خواتین جو سارا سال محنت کرتی ہیں، پیسے جمع کرتی ہیں، 40 کے ایام میں کھانے پکا کر ٹرے سر پر رکھ کر زائرین کے گزرنے کی اس گزرگاہ پر بیٹھ کر ان زائرین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتی ہیں اور ان کو کھانا کھلاتی ہیں تاکہ حسین راضی ہوں اور مادر حسین راضی ہوں. کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے؟ میں عراقی ٹی وی دیکھ رہا تھا، عراقی ٹی وی پہ کچھ مسیحی پاپ اور گرجا گھر کے متولی حضرات قافلے کی صورت میں آئے ہوئے تھے. عراقی ٹی وی کے رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا. کہا کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس امام حریت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے. تو رپورٹر ذہین تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کا خدا ہو اور ہمارا خدا ہو، آپ تصدیق کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، آپ کی کتاب اور تورات آپ مانتے ہیں، ہماری کتاب اور قرآن ہم مانتے ہیں، آپ انجیل مانتے ہیں، آپ کا رسول اور حضرت عیسیٰ کو آپ تصدیق کے مطابق مانتے ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر کون سی چیز آپ کو حسین کی بارگاہ میں لے کر جا رہی ہے؟ جواب میں کہا کہ تمہارے تینوں سوال درست ہیں، ہمارے یہ تینوں تصورات آپس میں میچ نہیں کرتے، لیکن حریت اور انسانی کمال کے اعتبار سے جس شخصیت کو تم مانتے ہو اور کہتے ہو حسین، وہ حسین ہمارا بھی ہے اور ہمارا حسین دونوں کے درمیان مشترک ہے. وہ حسین جس کی اس قربانی نے 1400 سال بعد آنے والے انسانوں کو بھی ایک گرمی
گرمی اور حرارت عطا کی ہے کہ اب بھی ہر سال جب یہ ایام آتے ہیں تو انسان تڑپتا ہے
اور کسی طرح سے بھاگ کر ان کے قدموں پہ جا کر اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. زیارت حسین کا جو ادب بیان کیا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جب حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ تو حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے نہ کپڑے بدلو نہ نہاؤ. جس طرح خاک آلود پہنچے ہو, خاک میں مٹی میں اٹے ہوئے, اسی طرح سے جاؤ حسین کی بارگاہ میں. لیکن اس بارگاہ میں جانے سے پہلے ایک اور بارگاہ ہے, پہلے وہاں پر حاضری. وہ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ ارندارے کربلا کی بارگاہ. حدیث میں کہا گیا ہے, روایات میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سے علی باب رسول ہیں, شہر نبی کے دروازے ہیں, اسی طرح سے عباس باب الحسین ہیں. پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ, اس کے بعد پھر وہاں سے حسین کی بارگاہ میں جاؤ. اس لیے میرے علماء کی سیرت میں اور بزرگوں کی سیرت میں یہ دیکھا اور پڑھا ہے کہ جب کبھی کربلا جاتے تو پہلے عباس کی بارگاہ میں جاتے. آیت اللہ علماء ہوئی کے حوالے سے ان کی سیرت پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے مسلسل یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب کبھی نجف سے کربلا پہنچتے تو باب القبلہ میں حاضری دے کر سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کے در پر پہنچتے اور وہاں پر پہنچ کر سلام کہتے ہوئے تین جملے کہتے. لیکن یہ تین جملے ایسے تھے کہ سننے والے کا دل بھر آئے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے. تین جملے, انہی تین جملوں میں سارے مسائل موجود تھے. سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کے عصر عاشور کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں, السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ عباس جب تک زندہ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی, حسین کی کمر سیدھی تھی, لیکن جیسے ہی عباس شہید ہوئے حسین کی کمر جھک گئی. اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں اور یہ جملہ پہلے جملے سے زیادہ سخت جملہ تھا, بہت سخت جملہ تھا, تحمل کے لیے شیر کا جگر چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا. جب کبھی زینب سنتی تھی کہ کربلا میں زینب کی چادر چھن جائے گی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. لیکن جس دن اور جس موقع پر عباس شہید ہوئے زینب کو یقین ہو گیا کہ حجاب کے چھننے کا وقت آ گیا ہے. اور تیسرا سلام بھیجتے, یہ سلام بچوں کے لیے تھا, معصوم بچوں کے لیے. التش کی آوازیں بلند کرنے والے بچوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, السلام علیک یا ساق سکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو. کیوں؟ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ پیاسی تھی اور مختلف خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی آوازیں بلند ہوتی تھی تو حسین ابن علی کو تکلیف ہوتی تھی, زینب تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی. جب عصر عاشور عباس نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی اور مشکیزہ ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا اور ان کو پانی لانے کی اجازت ملی تو سکینہ نے ایک عجیب کام کیا. یہ کیا کہ تمام خیموں میں گئیں اور چھوٹے چھوٹے تمام بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بچوں, میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں, اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی, آؤ میرے خیمے میں جمع ہو جاؤ. مورخین نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے ہاتھ میں پانی کے پیالے تھے, خالی پیالے, اور سکینہ کے خیمے میں سب جمع تھے اور ان کو یقین تھا کہ عباس نے وعدہ کیا ہے اب پانی آ رہا ہے. اب التش کی آوازیں نہیں آ رہی تھی, لیکن جیسے ہی ایک آواز میدان کربلا میں گزری, الاقد قتل العباس, عباس قتل ہو گئے, تو اس وقت ان بچوں کے ہاتھوں سے پانی کے پیالے تو زمین پر گر گئے, لیکن اب التش انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون نسألک اللہم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العاذل اجل الاکرم یا اللہ 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 یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. حسین کی مجلس ہے, آپ کے دل حسین کے غم سے لبریز ہیں, آپ کی آنکھیں حسین پر بہنے والے آنسو سے نمناک ہیں, مقام امام بارگاہ ہے جو حسین سے منسوب ہے, اور مہینہ ربیع الاول کا مقدس ترین اور پاکیزہ ترین مہینہ ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے, اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں, تو اس لیے یہ دعا کا موقع ہے. دعا دل کھول کر, شرما کر نہیں, دل کھول کر کیجیے. دعا مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اور ایسے موقع پر مانگی ہوئی دعا یقیناً قبول بھی ہوتی ہے. بارلہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما, بارلہ ہمارے باطن کی تطہیر فرما, بارلہ ہمیں لذت عبادت سے آشنا فرما, بارلہ ہمیں حسین کی محبت, حسین کی ولایت اور حسین کے عشق سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما, بارلہ ذکر حسین کی اس دولت کو مرتے دم تک ہمارے پاس محفوظ فرما, بارلہ حسین کے رستے پر جینے کی اور حسین کے رستے پر مرنے کی توفیق عطا فرما, بارلہ مکتب اہل البیت کو دن دونی رات چونی ترقی عطا فرما, بارلہ جہاں جہاں حسین کے بیٹے, حسین کے نام لیوا, حسین کے پیروکار ظلم کے مقابلے میں, شرک کے مقابلے میں, طاغوت کے مقابلے میں برسر بیکار ہیں, انہیں فتح و نصرت عطا فرما, بارلہ یمن سے بیروت تک, سیریا سے بغداد تک, بغداد سے تہران تک, تہران سے کابل تک, کابل سے سری نگر تک, سری نگر سے کراچی تک, جہاں جہاں تیرے نام لیوا, تیرے پاکیزہ بندے, تیرے مظلوم بندے ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں, انہیں اپنے مقصد میں کامیابیاں عطا فرما, ہمیں ظالموں سے نفرت اور بغاوت اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ ہمیں عطا فرما, بالا جن گھروں میں بچیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی انہیں صالح رشتے عطا فرما, جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما, جن گھروں میں پریشان حالی ہے بحق حسین ان گھروں کی پریشانی کو دور فرما, بارلہ ہمارے بہت سارے عزیز اس سال دنیا سے کوچ کر گئے, بارلہ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے, بارلہ ان تمام عزیزوں کو جو پچھلے سالوں میں ہمارے پاس تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, اہل مجلس کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, بارلہ عالم برزخ کی ان کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما, عالم محشر کی شفاعتیں ان کو نصیب فرما, بارلہ جب تک ہم زندہ ہیں گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما, ہماری نگاہوں کو, ہمارے کانوں کو, ہماری زبانوں کو, ہمارے پیٹ کو, ہمارے بدنوں کو, ہمارے پورے وجود کو تمام گناہوں سے پرہیز اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما, بارلہ جب مرنے لگے تو حسین کی شفاعت اور علی کی زیارت نصیب فرما, بارلہ عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما, ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما, امام اثر کے ظہور میں تاجیل فرما, ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے والے تمام مجاہدین اسلام, مجتہدین کرام, علماء اعظام, فقہاء کرام, خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, بارلہ انقلاب اسلامی کو امام اثر کے اس عالمگیر انقلاب سے متصل فرما, تمام خدمت گزاران انقلاب کو دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض نبھانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی مرتے دم تک راہ استقامت کا راہی بننا نصیب فرما, ربنا تقبل
تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر تین بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد والے.